أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غلا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات على محمد وعلى آله. اذن گرامی، مسئلہ پہلے بھی عرض کیا اور ایک مرتبہ پھر آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مسئلہ ذہن سے نکل جاتا ہے، یا بعض اوقات کچھ نئے مومن بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسئلہ ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچا ہوتا ہے. نماز جماعت میں ایک مسئلہ ہے، بڑے کام کا مسئلہ ہی ہے اگر ذہن میں رہے اور ذہن نشین رہے. وہ یہ ہے کہ ویسے تو نماز کے جو واجبات ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ افراد جو جانتے ہیں ان کے لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کوئی مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہیں سنی یہ بات تو انہیں کافی دشوار لگے گا میرا سمجھانا، لہذا تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں، خاص طور پر بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. کچھ واجبات ہیں نماز کے جن کو ہم کہتے ہیں واجبات رکنی، اور کچھ واجبات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں واجبات غیر رکنی. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو نماز کے جتنے بھی کام ہیں، افعال ہیں، نماز کے جو پارٹس ہیں جتنے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ طاہری نے جب نماز بتائی تو ایک بڑی سمپل طریقے سے نماز بتائی کہ اس طرح سے نماز پڑھو. سارے مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب درمیان میں ifs and buts آنا شروع ہوتے ہیں. اگر کسی شخص نے ویسے نماز پڑھی جیسا امام نے بتائی تو پرابلم ہی نہیں. لیکن پرابلم کب ہوا؟ جب ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں جو ہے وہ الحمد کے بعد سورہ پڑھنا بھول گیا، ویسے رکوع میں چلا گیا. اگر اسے پڑھا ہوتا سورہ تو شاید زندگی بھر نہ آتا پیغمبر کے امام کے پاس، لیکن آیا تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری نماز صحیح، جا مجھ کے نہیں چھوڑنا، اگر غلطی سے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، نماز صحیح. فرض کرنے دوسرا پہنچ گیا، اسے کہا مولا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں جو ہے رکو کرنا بھول گیا، میں نے الحمد پڑھی سورہ پڑھی اور سیدھا سجدے میں چلا گیا، رکو ہی نہیں کیا. اچھا سے ذہن میں تھا کہ مولا اسے بھی یہ کہیں گے بھائی بھول گئے تو کوئی بات نہیں، نماز صحیح ہے. امام نے کہا نہیں نماز تم دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز صحیح نہیں. اسے کہا مولا میں بھول گیا تھا رکو، میں جان بوجھ کے نہیں مس کیا. امام نے کہا نہیں، سورہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غلطی سے مس ہو گیا تو چل جائے گی نماز، لیکن رکو ایسی چیز ہے جو نہیں چلے گی. تو امام نے ایک شخص کو کہا کہ تمہاری نماز باطل ہے، دوسرے سے کہا تمہاری نماز باطل نہیں ہے. تو اب وہ علماء جنہوں نے ان احادیث میں ریسرچ کی، انہیں اندازہ ہوا اس بات کا کہ نماز کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو اگر غلطی سے رہ جائیں تو امام نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو، کوئی بات نہیں، نماز چل جائے گی تمہاری. کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں امام نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے اجزاء ہیں کہ اگر غلطی سے بھی رہ گئے تو نماز تمہاری نہیں مانی جائے گی، نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی، یعنی یہ اس کے بغیر نماز نماز نہیں ہے. اب شاید سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مثال کتنا صحیح بنے گی، لیکن فرض کر لیں کہ آپ چائے بنانا چاہ رہے ہیں تو غلطی سے اگر آپ دودھ ڈالنا رہ گیا اور آپ کے سامنے چائے آ گئی کہ جس میں چائے پتی بھی ڈلی ہوئی اور شکر بھی ڈلی ہوئی ہے اور آپ دودھ والی چائے پیتے ہیں، تو بہرحال یہ چائے ہے تو چائے کہا جائے گا، چائے چل جائے گی. لیکن فرض کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر شکر بھی ڈال دی، دودھ بھی ڈال دی، چائے کی پتی نہیں ڈالی، تو اب اس کو چائے نہیں کہا جائے گا، ہے نا؟ تو حالانکہ دودھ بھی اس کا انگریڈینٹ ہے، شکر بھی اس کا انگریڈینٹ ہے، پتی بھی اس کا انگریڈینٹ ہے، لیکن پتی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر چائے کا کانسیپٹ نہیں ہے. دودھ کے بغیر چائے چل جائے گی، شکر کے بغیر لوگ چائے پیتے ہیں، جن کو شوگر ہے وہ بھی پیتے ہیں، جن کو نہیں وہ بھی پیتے ہیں، اس خوف سے پیتے کہیں ہو نہ جائے، لیکن بہرحال چلتا ہے. تو اب اس سے علماء کرام نے کیا کیا کہ اب علماء کرام ان ساری باتوں کو سمجھانے بیٹھے، اس کی بجائے مہاراج جی نے کام کیا، کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بات کو مومنین کے لیے یوزر فرینڈلی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو نماز کے اجزاء یہ یہ ہیں، 10-12 اجزاء ہیں، ان میں سے یہ اجزاء ہیں جن کو ہم نام دیں گے، ان کو ٹائٹل دیں گے واجبات رکنی، ان کو ٹائٹل دیں گے واجبات غیر رکنی. جب بھی ہم رکنی کا ورڈ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس لیول کا واجب ہے کہ جس کا بغیر نماز نماز نہیں بن سکتی، اور جب ہم کہیں گے واجب غیر رکنی تو یہ وہ لیول ہے کہ جس کا بغیر نماز نماز تو نہیں بنے گی، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو بہرحال اس کو درگزر کر دیا جائے گا. تو رکو ان واجبات میں سے ہے جو واجبات رکنی ہے، غلطی سے بھی رہ گیا تو نماز باطل، یا وائس ورسا غلطی سے ڈبل ہو گیا تب بھی نماز باطل. دو سجدے، اب تھوڑا سا ٹپیکل ہو رہا ہے مسئلہ، یعنی اب جو فیز ہے مسئلے کا وہ تھوڑا سا ٹپیکل فیز ہے. دو سجدے یہ مل کر واجب رکنی، مل کر، یعنی اگر کسی نے دونوں کے دونوں سجدے چھوڑ دیے غلطی سے، اسے نماز باطل ہے. یا غلطی سے دو سجدے بڑھا دیے، چار کر دیے، اسے نماز باطل ہے، غلطی بھی قابل معافی نہیں ہے. ہاں ایک سجدہ واجب غیر رکنی ہے، یعنی کسی نے غلطی سے ایک سجدہ کم کر دیا، ٹھیک ہے اس کی نماز کو چلا لیں گے. کسی نے غلطی سے ایک سجدہ بڑھا دیا، یعنی تین سجدے کر دیے، دو تو کر لیتے، تیسرا بھی کر دیا غلطی سے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، چلا لیں گے ایک سجدے کی حد تک. لیکن دونوں کے سجدے کی اگر غلطی ہو رہی ہے، کمی کی یا اضافے کی، تو نماز باطل مان لیجیے. اب یہاں تک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب آئیے نماز جماعت کا جو ایک سگنیفیکینس ہے خاص. تشہد غیر رکنی ہے، تشہد واجبات غیر رکنی میں سے، کہ اگر غلطی سے رہ گیا تو نماز انسان کی صحیح مان لی جاتی. البتہ پھر اس میں ایک حکم ہے، یعنی اب اگر چونکہ بات آ گئی ہے تو انسانوں کے مسئلہ آدھا رہ جائے، کہ اگر انسان تشہد بھول کے کھڑا ہو گیا تو اگلا واجب رکنی ہے رکو، جب تک اگلے واجب رکنی تک نہیں پہنچے تب تک دوبارہ پلٹنا پڑے گا. یعنی فرض کر لیں کہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، تسبیحات اربعہ پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ تشہد تو نہیں پڑھا، تو اب حکم یہ کہ دوبارہ بیٹھ جاؤ، ریورس بیٹھ جاؤ، تشہد پڑھو، دوبارہ کھڑے ہو اور نئے سرے سے تسبیحات اربعہ کو پڑھو. اور یہ جو غلطی ہوئی ہے، اب غلطی یہ نہیں ہے کہ تشہد بھول گئے، اب غلطی یہ ہے کہ قیام ایکسٹرا ہو گیا، اب چینج ہو گئی غلطی، اب غلطی یہ ہے کہ قیام ایکسٹرا ہو گیا. تو اس بے جا قیام کے لیے، اس غلطی کے لیے سجدے صاحب کرنا، اس کا ایک غلط طریقہ ہے بعد میں بحث کرنا. Anyways, تو رکوع سجدے کے لیے میں عرض کر رہا تھا. اب نماز جماعت میں اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ نماز جماعت میں، اب پہلے تو مسئلہ سن لیں، وہ یہ کہ اگر آپ رکوع میں ہیں، پیشوام کے ساتھ رکوع میں گئے، پیشوام رکوع میں گئے، آپ بھی رکوع میں چلے گئے، آپ کو ایسا لگا کہ پیشوام نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، آپ نے رکوع سے سر اٹھا لیا، اور آپ نے دیکھا کہ نہیں پیشوام نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا بلکہ بھی پیشوام رکوع میں، اور ابھی تو انہوں نے سلوات پڑھنا شروع کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور یہ اتنی دیر ہے کہ رکوع میں جھکنا شاید ایک سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہے، آپ جھکیں گے رکوع میں پہنچ جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک پیشوام کی سلوات مکمل ہوگی تب تک تو میں آرام سے رکوع میں مل جاؤں گا، رکوع میں پہنچ جاؤں گا، اور پیشوام تک میں پکڑ لوں گا ان کو رکوع کے اندر. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک رکوع ہو چکا ہے، کیا کریں؟ دین کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم رکوع میں پہنچ جاؤ گے دوبارہ رکوع میں جاؤ. اور فوراً آپ سوال کریں گے بھائی رکوع تو ایک ایسا واجب ہے جو رکنی ہے، غلطی سے بھی ڈبل ہو گیا تو نماز باطل ہے، یہ تو میں جان بوجھ کے ڈبل کر رہا ہوں. نماز جماعت کے اندر یہ بات جائز ہے، کہ جماعت کے اندر اگر ایسا ہو گیا تو نہ فقط جائز ہے، حکم ہے کہ جاؤ دوبارہ رکوع کے اندر، تبھی تمہاری جماعت کاؤنٹ ہوگی. دو رکوع ہو رہے کوئی بات نہیں، تم غلطی سے کھڑے ہو گئے تھے اور تمہیں اندازہ، ہاں اگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پیشواؤں کو مل پاؤں گا کہ نہیں تو پھر انتظار کرو پیشواؤں اٹھ جائیں، یا یقین ہے کہ نہیں مل پاؤ گے تو پھر انتظار کرو، لیکن اگر یقین ہے کہ پہنچ جاؤ گے چلے جاؤ دوبارہ رکوع کے اندر. اچھا پریکٹیکلی مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں شاید آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا. رکوع میں ہوتا ہے البتہ کبھی کبھار، رکوع میں ایک اصل میں حکم ہے ہمارے پاس. اب بات آ گئی تو پلیز سنتے رہیں، میری خواہش یہ تھی کہ میں مسئلے فقہی کو تین چار منٹ سے زیادہ نہیں کروں گا، لیکن آج تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک حکم ہے ہمارے پاس کہ جب ایک شخص نماز جماعت میں شریک ہو رہا ہے اور نماز جو ہے چل رہی ہے اور وہ پیچھے سے پہنچا، تو وہ کسی انداز سے پیش امام کو یہ احساس دلا دے کہ بھائی مولانا میں جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور اگر پیش امام کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں کوئی ہے جو شامل ہونا چاہتا ہے، تو پیش امام کے لیے مستحب ہے، ریکمینڈیڈ ہے کہ جو رکوع کا ذکر وہ پڑھتے ہیں جتنا بھی پڑھتے ہیں اس کو ڈبل کرتے ہیں. یعنی اگر ایک مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں تو دو مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اب ہم دے. اگر تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو چھ مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیں. یعنی جو بھی ان کی عادت ہے پریکٹس ہے نارمل، اس کو ڈبل کر دیں. ڈبل سے زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، پھر کیا جتنے لوگ آتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جانا ہے، پھر اگلی رکعت ملیں گے، لیکن مصحبے کے ڈبل کر دیں. اب فرض کر لیں کہ آپ نماز جماعت میں کھڑے ہوئے تھے، پیش امام ذکر رکوع پڑھ رہے تھے، ان کا ذکر رکوع مکمل ہوا، پیچھے سے کسی کی آواز آئی یا اللہ مثلا، اس نے کہا یہ یا اللہ زور سے تاکہ پیش امام کو احساس ہو گئے کوئی اور جوائن کرنا چاہ رہا ہے، آپ سمجھے کہ مثلا رکوع ختم ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے یا اللہ کی آواز سن کر، یا کسی کی آواز آئی اللہ اکبر وہ نماز جوائن کر رہا تھا، آپ سمجھے پیش امام کی نماز اور آپ کھڑے ہو گئے، جبکہ پیش امام اس تکبیر کو سن کے سمجھ گئے کوئی نیا جوائن کر رہا ہے، انہوں نے ذکر رکوع آگے بڑھا دیا. تو چانسز ہیں کہ کبھی ایسا ہو جائے. تو جب ایسا ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ پیش امام نے ذکر رکوع کو مزید کنٹینیو کر دیا اور آپ نے سر اٹھا لیا ہے، آپ کے لیے ذمہ داری دوبارہ رکوع میں چلے جائیں، دو رکوع ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، نماز صحیح ہے، کوئی استغفار نہیں کرنا، کوئی سجدے صحیح نہیں کرنا، بالکل نماز صحیح مانی جائے. ان دا سیم وے سجدہ، اگر سجدے دو کی جگہ چار بھی ہو جائیں اس انداز سے. اچھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ سجدے سر اٹھائیں پیش امام سجدے میں دوبارہ جائیں، اگر یہ ہوتا ہے تو آخری سجدے میں ہوتا ہے. پریکٹیکل میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ویسے تو ہر جگہ چلے گا یہ مسئلہ اپلیکیبل ہے، لیکن میں جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. آخری سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر پیش امام جب ذکر سجدہ مکمل کر لیتے ہیں تو کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، اور مستحب بات میں شامل ہے کہ سجدے آخر میں کچھ دعائیں مانگی جائیں، پروردگار کو پسند ہے کہ میرا بندہ جب آخری سجدہ کرے نماز کا تو کچھ دعائیں مجھ سے مانگے، کچھ مجھ سے، یعنی خدا کو پسند ہے کہ بندہ اسے مانگے، یہ واقعی خدا کو پسند ہے. دعا کے موضوع میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ دعا کا سگنیفیکنس کیا ہے، اور دعا در حقیقت کس رشتے کا نام ہے پروردگار اور عبد اور معبود کے درمیان. لیکن anyways اب پیش امام نے دعا مانگنا شروع کی اور آپ معمول کے مطابق سمجھے کہ ذکر سجدہ مکمل ہو گیا، آپ نے سر اٹھا لیا، اور سر اٹھاتے ہی آپ کو احساس ہو گیا غلطی ہو گئی ہے، پیش امام تو بھی دعا پڑھ لیں تو دیر لگے گی، کیا کریں؟ چلے جائیں دوبارہ سجدے میں. بھائی دو سجدے آلریڈی ہو چکے ہیں، تیسرا ہو جائے گا کوئی بات نہیں، نماز 100% صحیح مانی جائے گی، جانا ضروری ہے آپ کے لیے سجدے میں، اسی کو کنٹینیو کریں گے، نہ استغفار کرنا ہے، نہ سجدہ صحیح کرنا ہے، نہ کوئی نماز احتیاط، کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ آپ کی نماز عجز ہے. یہ نماز جماعت کی خاص سگنیفیکینس ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. سرکار امام حجت کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ عزیزان کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں. دو دن تو ہم نے جو ہے وہ کچھ ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی غیبت امام کے دور میں، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ امام کی ابتدائی زندگی، بالکل ولادت کے واقعات، جنہوں نے سنے ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سنا مجھے اندازہ ہے کہ ان کے لیے نہیں سنا واقع ان کے لیے نئی بات بھی ہوگی کہ کس انداز سے پروردگار عالم نے زمانے کے امام کی ولادت کا اہتمام فرمایا ہے. عام طور پر یہ واقعات مناسب لگتے ہیں 15 شعبان کے ایام میں، جب پیغمبر زمانے کے امام کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں. الحمدللہ اہل بیت اطہار سے مومنین کی جو مودت اور محبت کا اظہار کے ایام ہے رجب اور شعبان کے مہینے، تو اس میں شاعری کے ذریعے، منقبت کے ذریعے، قصیدہ خانی کے ذریعے جتنا زیادہ اظہار ہوتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. عام طور پر جو جشن دنیا بھر میں ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کیا، اس میں شاعری کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ شاعری کے انداز میں ذکر اہل بیت ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہو پاتی ہیں، اور خاص طور پر ولادت کا واقعہ اتنا طولانی واقعہ ہے کہ کوئی بھی ذاکر اگر پڑھنے بیٹھے گا بھی تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا موقع دیا گیا، اس کے اندر پورا ولادت کا واقعہ بیان نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایام شاید مناسب ہیں کہ میں عرض کر دوں، اگرچہ یہ شہادت کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے وابستگی کے حوالے سے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے، ائمہ طاہرین اور بالخصوص ہمارے اپنے زمانے کے امام کے بارے میں معلومات کے حوالے سے شاید بہترین ایام. راوی کا نام ہے بشر بن سلیمان، کس انداز سے زمانے کے امام کی ولادت کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. میں نے کل کی گفتگو میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا شاید کسی گھر کی مجلس میں کہ بنو عباس کا دور حکومت اتنا خطرناک دور حکومت تھا, اتنا زیادہ خطرناک دور حکومت تھا کہ بنو عباس کی حکومت آنے کے بعد جب اسٹیبلش ہو گئی چھٹے امام کے دور میں بنو عباس کی حکومت, تو پھر کسی امام کو حتی مدینہ کی زمین تک نصیب نہیں ہوئی. اور بنو عباس کی بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ پیغمبر اکرم سے لے کر ہر معصوم نے فرمایا ہے کہ ایک ہے جو آنے والا ہے اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی, یعنی ایک طرح سے وہی کام کرے گا جو جناب موسیٰ کے دور میں کام ہوا تھا. اور اگرچہ وہ جانتے تھے, قرآن نے کھلم کھلا گواہی دی تھی کہ فرعون نے جتنی کوشش کر لی جناب موسیٰ کے ولادت کو روکنے کی اور اس خواہش کی کہ جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہو, پروردگار عالم نے اس دور میں بھی حتیٰ فرعون کے گھر میں جناب موسیٰ کی جو ہے وہ تربیت کا اہتمام کیا, پرورش کا اہتمام کیا, جاننے کے باوجود بھی. یوں سمجھ لیجیے کہ دشمن شاید ہمیشہ ٹرائی ضرور کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جیتنے والا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار جیتنے والے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر جیتنے والے ہیں, لیکن لیٹس گیو اے ٹرائی, ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. لہذا مسلسل اس بات کی کوشش کی گئی کہ زمانے کے امام کی ولادت نہ ہونے پائے. لہذا ساتویں امام بغداد کی جیل میں زندانوں میں, آٹھویں امام مشہد مقدس میں مامون الرشید کے پاس, نویں امام, دسویں امام سامرہ میں, انہیں پھر بغداد میں نویں امام, دسویں اور گیارہویں امام تو باقاعدہ سامرہ میں, اور گیارہویں امام کو تو بالکل موقع ہی نہیں ملا. بلکہ ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً 28 سال کی عمر میں تو گیارہویں امام کی شہادت ہو چکی. یعنی وہ ائمہ کرام کے جن کی زندگیاں بالکل جوانی میں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا, ان میں سے ایک ہمارے گیارہویں امام ہیں. انتہائی کم سنی میں, انہیں 28 سال کا سن, ایک دم جوانی کا سن ہے, اور اس میں امام کی جو ہے شہادت بھی ہوگی. اور اس شہادت کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ امام کی ولادت ہو امام کو منزل شہادت سے امکنار کر دیا جائے تاکہ زمانے کے امام کی ولادت ہی نہ ہو پائے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ گیارہویں امام ان اماموں میں سے ہیں کہ جن کی شادی کے واقعات کتابوں کے اندر ہے ہی نہیں. یعنی سامرہ کی ہسٹری کے اندر جب دسویں امام بھی سامرہ میں زندگی گزار رہے ہیں, گیارہویں امام بھی سامرہ میں زندگی گزار رہے ہیں, اہل بیت اطہار کے گھرانے میں, دسویں امام کے گھرانے میں گیارہویں امام کی شادی کا ایونٹ ہوا ہی نہیں. اور جب گیارہویں امام کی شہادت ہوئی تو آفیشیل ریکارڈ کے پر یہ تھا کہ گیارہویں امام کی ولادت نہیں ہوئی, بیکاز ہی از انمیرڈ اسٹل. اب ولادت کا اہتمام کیسے ہوا, اب اس سارے واقعے کو اس انداز میں دیکھیے کہ کس انداز سے. یعنی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس امام کی پہلی اپیئرنس کے لیے جب باقاعدہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں, امام معصوم کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے, جب پروردگار عالم نے ظاہری اعتبار سے معجزہ نہیں دکھلایا ہے اور ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت اہتمام کیا گیا ہے, تو ری اپیئرنس کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا ہم. یعنی ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ کتنا خاموشی کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہے تاکہ زمانے کے امام کی ولادت کے اور ری اپیئرنس کے اور ظہور کے حالات کو فراہم کیا جا سکے. بشر بن سلیمان نخعسی, دسویں امام کے بھی بڑے زبردست صحابیوں میں سے اور گیارہویں امام کے بھی زبردست صحابیوں میں سے, لیکن بہرحال دسویں امام کے صحابیوں میں سے ہی. خود بشر کا کہنا یہ ہے, اچھا بشر بن سلیمان کون ہے؟ اب دیکھیے اہل بیت اطہار جب افراد کو چوز کرتے ہیں تو بلا وجہ چوز نہیں کرتے ہیں, ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ چاہیے. پیغمبر اکرم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ہسٹری میں آپ لوگ پڑھتے اور ہمیں بتایا جاتا اور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مومن جس کے گھر پر پیغمبر اکرم مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے مہمان بنے وہ کون ہے؟ جناب ابو ایوب انصاری, بہت بابرکت نام ہے. یعنی وہ صحابی کے جس کے بارے میں ابھی پیغمبر کے صحابی نہیں بنے اور پروردگار عالم نے اونٹنی کو مخصوص کیا اور معمور کیا کہ تم جاؤ جا کر ان کے در دولت پر بیٹھو, اور پیغمبر اکرم کی اونٹنی جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھتی ہے اور جناب ابو ایوب انصاری پیغمبر اکرم کے باقاعدہ پہلے میزبان قرار پاتے ہیں. یہ بشر بن سلیمان نخعسی ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے, انہیں کی نسل میں سے. یعنی کہاں پیغمبر اکرم, کہاں چودہویں معصوم کی باری آ رہی. دسویں امام ان کا ایک صحابی, ان کا ایک گھر کا نوکر ہے, اس کا نام ہے کافور. اور زمانے کے امام کے حالات اور واقعات جنہوں نے بھی پڑھے یا کہیں پر بھی پڑھے جاتے ہیں تو کئی سارے واقعات میں اس کافور غلام کا نام استعمال ہوتا ہے, جو امام کا بڑا خدمت گزار اور بڑا مؤدب, جس طرح مولا کائنات کے غلاموں میں قمبر کا نام انتہائی اہم نام ہے, دسویں امام اور گیارہویں امام کے صحابیوں میں کافور کا نام انتہائی اہم نام ہے، اور کئی سارے اہم ایونٹس ایسے ہیں کہ جس میں امام معصوم نے کافور کو انوالو کیا ہے. اس ایونٹ میں بھی کافور کو انوالو کیا گیا. کافور کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ. رات کافی ساری گزر چکی تھی، کچھ حصہ گزر چکا تھا، اور یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب لائٹیں نہیں ہوتی تھی. مغرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارا کاروبار زندگی ختم ہو چکا ہے، اب مزید کوئی شخص باہر نہیں آنے والا. اور کافی رات کا حصہ گزرنے کے بعد دسویں امام بھیجتے ہیں کافور کو بشر بن سلمان نخاسی کے پاس کہ ان کو بلا کر لاؤ. بشر کا کہنا یہ ہے کہ میں دسویں امام کے ان صحابیوں میں سے تھا اور ان ساتھیوں میں سے تھا. اچھا، بشر کا کام کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے؟ اس کا بزنس ہے غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت، یعنی غلاموں کو خریدنا، ان کو آگے بیچنا، کنیزوں کو خریدنا، ان کو آگے بیچ دینا. یہ کام شریعت نے اس کام کو ناپسندیدہ کاموں میں سے قرار دیا ہے، اور ظاہراً اس کا راز یہ ہے کہ اس کام میں پڑنے والا عام طور پر گناہ کر ہی جائے گا. لیکن بشر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا، خود اس کا اپنا کہنا، اور امام کا اعتماد بتا رہا ہے کہ ہاں واقعی لوگوں میں سے تھے، کہ میں نے ایک ایک حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھا تھا امام سے، اور اس کے باوجود اگر 1% بھی کہیں مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا، جب تک میں امام کو پوری بات کلیئر نہیں کر لیتا تھا، مسئلہ نہیں پوچھ لیتا تھا، کلیئرنس نہیں لے لیتا تھا، تب تک میں کسی غلام کو نہ خریدتا تھا نہ بیچتا تھا، نہ گنیز کو خریدتا تھا نہ بیچتا تھا. لیکن خیر، اتنا زیادہ احتیاط تو اسی دور کے معصوم مومنین کر سکتے ہیں. آج کل تو بڑا مشکل ہے کہ اتنا زیادہ احتیاط کریں کہ ہر ٹرانزیکشن کے وقت انسان پوچھے کہ مولانا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور کم از کم معلوم ہو کہ کیا حلال ہو رہا ہے کیا حرام ہو رہا ہے. بشر کو بلایا گیا. بشر کے امام نے کہا کہ اے بشر، اچھا آپ دیکھیں امام بھی باقاعدہ اس طرح کے کام میں الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں امام کے الفاظ. کہا بشر، تمہیں معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تم ابو ایوب انصاری کی نسل میں سے ہو، اور تمہارے خاندان کے ہمارے خاندان پر احسانات ہیں، اور آج میں تمہیں ایک ایسا افتخار دینا چاہتا ہوں، آج ایسا کام دینا چاہتا ہوں کہ تم اس پہ فخر کرو، اور ایک ایسے راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کسی کو اب تک نہیں بتایا، اور تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پارٹیسپیٹ کرو. کہا مولا میں حاضر، حکم فرمائیے. اب ہم نے بتایا کہ لیسن، تمہیں جانا ہے، بغداد جانا ہے، بغداد کے پل پر جا کر تمہیں انتظار کرنا ہے، ایک کشتی لگے گی، نہر سے آئے گی، اور اس کشتی میں سے غلام اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے پیش کیا جائے گا. بڑی کشتی لگے گی، تم ان میں سے ڈھونڈنا ایک شخص ہوگا جو کنیزوں کو بیچ رہا ہوگا، اس کا نام ہوگا عمر ابن یزید. یہ عمر ابن یزید جب کنیزوں کو بیچنے کے لیے لائے گا، تو اس کے بعد ایک کنیز ہوگی کہ جس نے موٹا ریشم کا لباس پہنا ہوا ہوگا، چہرے کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہوگا، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ وہ خاتون اترے گی. بڑے بڑے عرب کے رؤسا، اس کے اندر روم کی کنیزیں ہوں گی ساری. اچھا، روم کی کنیزوں کا سلسلہ کیا ہے؟ کنیزوں کا سلسلہ یہ ہے کہ دسویں امام کے دور میں عالم اسلام مزید ترقی کر رہا تھا، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں چل رہی تھیں، بعض مقامات پر مسلمان قیدی بن جاتے تھے، بعض مقامات پر عیسائی قیدی بن جاتے تھے رومی. تو جب رومی قیدی بنتے تھے، تو قیدیوں کا طریقہ کار اسلام کے اندر یہ کہ قیدیوں کو غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیا جاتا. تو جو جنگی قیدی تھے ان کو غلام اور کنیز بنا کر بیچا جا رہا تھا. تو غلام اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا جائے گا، غلاموں سے دوسرے کام نہیں جائیں گے، لیکن کنیزوں کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا. تو کنیزوں کو بیچنے کے لیے آئیں گے، اور چونکہ وہ روم سے آ رہے ہیں، یعنی یورپ سے آ رہے ہیں اس دور کے اعتبار سے، تو جس طرح آپ ایک مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عرب ورلڈ کے اندر یورپ کے افراد آ رہے ہیں، تو وہ چہرے کا رنگ اور گورا اور کالا، اور اس کے اعتبار سے کہ بھائی رومی کنیزوں کی بہت زیادہ ویلیو. تو زیادہ تر جو افراد خریدنے کے لیے آئے ہوں گے، ان کا تعلق ہی ہوگا دربار خلافت سے اور ان سے اور اس بیوروکریسی کے لیول کے افراد سے. وہ مختلف قیمتیں لگائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا جو اس کنیز کے لیے 300 دینار دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، 300 گولڈن کوائنز، یعنی اس دور کے اعتبار سے بھی انتہائی زیادہ قیمت ہے. اور وہ کنیز کہے گی کہ شخص، تو 300 دینار لے کر آیا ہے، تو اگر حضرت سلیمان کی دولت لے کر بھی آ جاؤ، تب بھی میں تیرے حصے میں آنے والی نہیں. کنیز ہے. پھر اس کا مالک کہے گا کہ اے کنیز، آخر مجھے تجھے بیچنا ہے، بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے نہ بیچوں. اگر بائی ول تو کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، تو مجھے بائی فورس تجھے کسی کے ساتھ بیچنا پڑے گا. آئی ہیو ٹو سول یو آؤٹ. تو وہ کہے گی کہ اے شخص، انتظار کر، میرا خریدار آنے والا ہے. جب وہ خریدار یہ بات کرے، تو تم امام نے اس کو ایک تھیلی دی، اس کے اندر 220 گولڈن کوائنز، 220 دینار. دینار کا مطلب آج کل کا دینار کا سکہ نہیں، سونے کا سکہ. کہا کہ یہ 220 دینار کی تھیلی لے کر جاؤ. اور ایک امام نے رومی زبان میں، اس زمانے کی یورپین لینگویج کے اندر، امام نے ایک لیٹر لکھ کے دیا. کہا تم آگے بڑھنا، اور اس سے کہنا کہ میرے پاس بھی ایک شریف عرب کا خط ہے، اگر اس عورت کو، اس خاتون کو پیش کر دو، اگر یہ خاتون اس خط کو پڑھنے کے بعد آنے کو تیار ہے، جس طرح کی خاتون چاہ رہی ہے، جس طرح جس کے بعد بکنے کو تیار ہے، یہ ایک آفر لیٹر ہے، اگر اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو تو میں ان کو طرف سے خریداری کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے ساتھ بارگین کرنے کو تیار ہوں. بشن کہا کہ ٹھیک ہے مال. اب عرض یہ کرنا ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ بظاہر ایک کنیز کا خریدا جانا سامرا کے ماحول کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور وہ بھی جنگی کنیزوں کا خریدا جانا، ہر ایک جا رہا ہے خریدنے کے لیے مارکیٹ میں. یعنی آگے جا کر میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں لفظ کنیز بار بار خدا نہ خاصہ کوئی مقام و مرتبہ میں کمی کا باعث نہ بنے. یہ وہ خاتون ہے جو زمانے کے امام کی والدہ بننے والی ہے، اتنا بابرک مقام ہے اس خاتون کا. اور پھر وہ خود بتائیں گے جناب نرجس خاتون کے کس انداز سے وہ اس طرح سے ایک کنیز کے دربار میں، ایک کنیز کے انداز سے یہاں پہنچی اس بغداد کے پل تک. اور واقعی ہسٹری، عجیب ہسٹری، کس طرح سے جناب زمانے کے امام کے لیے والدہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے. کا 220 دینا اور وہ لے کر چلے. سمجھانا صرف یہ کہ کتنا زیادہ اس کو ایک نارمل اور ایک نیچرل پروسیس کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے کہ بھائی خاتون خریدنا جانا، اور بلایا بھی اس کو کہ جس کا کام ہی غلام اور کنیزوں کی خرید و فروخت ہے، کسی باہر کے آدمی کو بھی نہیں بھیجا، جس کا کام ہی ڈیل کرنا ہے غلام، اس کا کام ہے دوسروں کے لیے خریدنا، امام کے لیے بھی خرید لے گا. سیم یہی سارا واقعہ پیش آیا. بشر بن سلمان کہتے ہیں کہ آخر میں جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے وہ لیٹر دیا. کہا جیسے وہ لیٹر اس خاتون کے ہاتھ میں گیا اور اس خاتون نے لیٹر کے اوپر نام پڑھا، خط کھولنے سے پہلے آنکھوں سے لگایا، چہرے سے لگایا، بوسا دیا، اور اس کے بعد خط کو پڑھنا شروع کیا، اور خط پڑھ کر کہا کہ اے شخص، اب اس کنیز کے الفاظ یہ ہیں کہ اے شخص مجھے اس کے ہاتھ بیچ، اگر تو نہیں بیچے گا تو میں یہیں پر جان دے دوں گی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے. بشر بن سلمان آگے بڑھے، بارگیننگ ہوئی، اور فائنلی اسی رقم پر باتیں ہوئی جو زمانے کے امام، جنہیں دس امام نے دی تھی، 220 دینار. باتیں ہوئی، میں 220 دینار دی، اس خاتون لے کر کہا کہ چلے اور مجھے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچانا ہے. کب میں بغداد میں لے کر آیا. جب میں راستے میں تھا تو بار بار یہ خاتون اس خط کو نکالتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، چومتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بشر بن سلمان، اس کا زندگی بھر کام کنیزوں کو خریدنا، کوئی نیا کام نہیں کیا آج، سینکڑوں شاید غلاموں اور کنیزوں کو خریدا بھی تھا. کہا ہے کنیز، میں نے کتنی کنیزوں کو خریدا ہے، تو ایک ایسے شخص کے خط کو مسلسل چوم رہی ہے، بوسا دے رہی ہے، آنکھوں سے لگا رہی ہے، گریا کر رہی ہے، جس کو تم نے دیکھا تک نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بھی باتیں لکھی. اس وقت بشر بن سلمان کہتے ہیں کہ اس بظاہر خاتون نے جو کنیز تھی، وہ اسے کہا کہ اے بشر، امام معصوم تم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، اب بھی تمہیں امام کی معرفت نہیں ہے کہ مجھے تمہارے ذریعے خریدوا رہے ہیں، یہ اتنا بھروسہ ہے، اور تمہارے ساتھ امام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، تو تمہیں اب تک امام کی معرفت نہیں. بشر کہتے ہیں میں چونکا، اے خاتون بات کیا ہے، تم ہو کون، کہاں سے آئے؟ کہا سن، میں جو تجھے کنیز نظر آ رہی ہوں، میں کنیز نہیں ہوں، میں روم کے بادشاہ کی پوتی ہوں، روم کے بادشاہ کی پوتی، میری ماں حضرت شمعون کی بیٹی ہے، خود ہواری ہے. ہواری یعنی جو پیسٹ، جو ننز جس طرح کہتے ہیں، جن کا کام ہی ریلیجیس افیئرز میں آگے بڑھنا. کہ میری ماں وہ ہیں، میں حضرت شمعون کے بیٹی کی بیٹی ہوں، ان کے نواسی ہوں، اور میرا دادا قیصر روم ہے، میں اس کی پوتی ہوں. اے شخص سن، میں یہاں پر کس طرح سے پہنچی، میں 13 سال کی ہوئی، میرے دادا کی خواہش تھی کہ کسی انداز سے اپنے بھائی کے بیٹے سے میری شادی کر دیں، اور میرے دادا نے، قیصر روم ہے، اور آج بھی جو یورپ کا انداز، اگر آپ پرانی اینشنٹ ہسٹری سے واقف ہو تو روم ایک انتہائی زبردست مملکت رہی ہے، انتہائی زبردست مملکت. کا میرے دادا نے اہتمام کیا، 300 صرف مذہبی پیشواؤں کو بلایا گیا، 700 بڑے بڑے پورے عالم روم کے سرداروں کو بلایا گیا، اور تقریباً 4000 فوج کے بڑے سرداروں کو بلایا گیا. 5000 افراد کا مجمع میرے دادا نے اکٹھا کیا، ایک انتہائی اونچا تخت بنایا گیا، اس تخت پر اس لڑکے کو بٹھایا گیا جس کا میرا نکاح ہونے والا تھا، اس کو فیاضم کو بلایا گیا، ایک دن مقرر کیا گیا، میری شادی کی بات طے کی گئی. کہا کہ جب سارے احتجامات تیار ہو گئے، ایک مرتبہ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، وہ تخت جس پر وہ دولہا بیٹھا ہوا تھا وہ ہلا، اتنا بری طرح سے ہلا، اس کا پایا ٹوٹا اور وہ نیچے آ گیا تخت سمیت، اور بے ہوش ہو گیا. یعنی جس کے ایک فیصد بھی امکانات نہیں ہیں. اس کو فیاض تھر تھر کانپنے لگا, کہے بدشگونی ہے, اور یہ ایسا کام ہے کہ لگتا ہے کہ اگر یہ کام ہوا تو اس کے نتیجے میں عیسائی دنیا سے ختم ہو جائے گی, یہ کام نہیں ہو سکتا. کہا میرے دادا نے سمجھ گئے, جانتے تھے. اس کو اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس نحوست کو جو کسی وجہ سے بھی آئی ہے میرے اس پوتے اس بھائی کے بیٹے کے اندر, ہم کسی طرح سے ختم کرتے ہیں. دوسرے بھائی کو بلایا گیا تاکہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے, لیکن بہرحال یہ محفل ہو چکی ہے, یہ برخاست نہ ہونے پا. نئے سرے سے دوبارہ اس پورے تخت کو تیار کیا گیا, نئے دلہے کو بٹھایا گیا, پھر اس کو فیض اعظم آگے بڑھا, پھر وہی حادثہ پیش آیا جو پہلے پیش آ چکا تھا, اور سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ دولہے کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس دلہن کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کہا میرا دادا اٹھا, پردے کے پیچھے چلا گیا. پورے دربار میں جو شادی کا ماحول تھا ایک طرح سے غم اور سناٹے کا ماحول چھا گیا. جتنے مہمان آئے تھے سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے, اور میں اس وحشت زدہ دن کے بعد بہرحال جب آرام کرنے کے لیے لیٹی تو میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا, اور میں نے منظر دیکھا کہ جناب عیسیٰ, جناب عیسیٰ تشریف لائے ہوئے, جناب عیسیٰ کے ساتھ جناب شمعون ہیں ان کے وسیع جو میرے نانا ہیں, اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی ان کے حوالے کے ساتھ میں, اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اہل بیت کے ساتھ تشریف لائے. اس پہلی ملاقات میں جو خواب دیکھا جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں, تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ جیسے آئے پیغمبر اکرم, جناب عیسیٰ استقبال کو آگے بڑھے, جناب شمعون استقبال کو آگے بڑھے, پیغمبر اکرم کو انہوں نے ویلکم کیا, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے بات کی کہ اے عیسیٰ, میں آپ کے وسیع شمعون کی اس بیٹی کا نکاح اپنے آخری بیٹے کے باپ یعنی امام حسن عسکری سے کرنا چاہتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ جناب عیسیٰ نے جناب شمعون کو دیکھا, کہا اے شمعون سعادت خود چل کر تمہارے گھر پر آ گئی ہے, اس سے بڑھ کر سعادت کی اور بات کیا ہوگی؟ شمعون نے کہا کہ مجھے قبول ہے. اسی وقت عالم خواب میں پیغمبر اکرم نے خود میرا نکاح اپنے فرزند امام حسن عسکری کے ساتھ کروا دیا. اب میں چاہ رہا ہوں جلدی اس کو مکمل کروں, لیکن یہ واقعہ پورا کا پورا تاریخ کے اندر موجود ہے. اس میں کئی سارے میسیجز درمیان میں ہیں, لیکن بہرحال میں اس کو مس کرتا جا رہا ہوں تاکہ کم از کم ایک واقعہ مکمل ہو جائے. مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی گزر گیا, اور کل مجھے بہرحال اس گفتگو کو مکمل کرنا ہے ہر صورت. کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ مکمل ہو گیا, میں خواب سے جاگی. جب سے میں نے نام سنا تھا حسن عسکری کا, دیکھا نہیں تھا, تشریف نہیں لاتے خواب میں, لیکن ایک عجیب سی محبت تھی جو ان کے لیے میرے دل میں بیٹھ چکی تھی. لیکن یہ خواب میں کس کو بتاؤں؟ نہ ماں سے کہہ سکتی ہوں, نہ باپ سے کہہ سکتی ہوں, نہ دادا سے کہہ سکتی ہوں. حالت یہ ہوئی کہ میرا دادا تو اداس تھا ہی تھا, میں خود انتہائی بے چین, اور اب بے چینی کے عالم میں جو حادثہ پیش آ چکا ایک دن پہلے, خواب آ چکا کہ میرا کھانا اور پینا اس طرح سے ختم ہو گیا کہ میں گویا مرنے کے قریب ہو گئی. میرے دادا نے مجھے بلایا. اچھا خواب میں روزانہ ملاقات ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, یعنی اس طرح کے واقعات خواب میں پیش آئے. کہا میرے دادا نے مجھے بلایا, بیٹا کیا بات ہے, آخر میں کیا کروں؟ میں نے بڑے سے بڑے طبیب کو دکھا دیا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیا تمہارا علاج کرنے کے لیے, لیکن تمہارا علاج ہو کے نہیں دے رہا. کہ اس وقت میں نے دادا سے کہا کہ دادا مجھے نہیں پتا کیا ہو چکا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں, لیکن بہرحال اتنا کریں کہ جو ہمارے پاس قیدی ہیں, قیدی کا مطلب یہ کہ مسلمان قیدی اسیر ہیں, جنگی قیدی, آپ ان میں سے کچھ کو رہا کر دیں, ان کی تکلیفوں کو کم کر دیں, کیا پتا مسیح مقدس میری مدد کریں, کیا پتا مریم مقدس میری مدد کریں, اور کچھ مجھے آرام مل جائے. میرے دادا نے کہا ٹھیک ہے, سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. جب سارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا تو میں نے بھی کچھ کھانا کھانا شروع کر دیا, تاکہ میرے دادا کو ہاں کہ واقعا مسلمان قیدیوں کے ساتھ مدد کرنے سے کچھ فائدہ ہو رہا. اور اس طرح سے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کچھ افاقہ ہونا شروع ہوا, کچھ مسلمان قیدیوں کو سہولتیں ملنا شروع. چند دن گزرے, خواب میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی, اور اکیلی نہیں آئی, اپنے ساتھ جناب مریم مقدس کو لے کر آئی, اور ہزاروں حوریان بہشتی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, اور اس مجمع کے اندر. اور جب مجھے بتایا گیا کہ تمہاری یعنی ایک طرح سے تمہارے شوہر کی دادی یا ماں تمہاری ساس ہیں, میں نے ان قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا مادر گرامی, آخر یہ کیا فراق ہے کہ جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں ان کے دیدار سے محروم ہوں. اور اس وقت ماں فاطمہ زہرا نے کہا کہ بچی وہ نہیں آئیں گے تمہارے ملاقات کو, نہیں آئیں گے تمہارے دیدار کو, اس لیے کہ تمہارا دین راستے میں رکاوٹ ہے. جناب عیسیٰ کا دین اپنے مقام پر صحیح تھا لیکن آج وہ غلط ہو چکا. جب تک تم اپنے دین کو تبدیل کر کے نہیں آؤ گی راہ اسلام پر, تب تک میرا بیٹا عسکری تم سے ملنے کے لیے نہیں آئے گا. کیا خوش نصیب خاتون ہے, کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پر باقاعدہ ایمان لے کر آ رہی ہیں اور کلمہ ایمان پڑھ رہی ہیں. کلمہ ایمان پڑھا, کلے سے لگایا, کہا اب بشارت ہو میرا بیٹا تم سے ضرور ملنے کے لیے آئے گا. اور اس کے بعد اے بشر میں سلیمان, وہ رات اور آج کی رات جب تک میں یہاں پہنچی ایک رات بھی ایسی نہیں ہوئی کہ میرا سید و سردار میرا آقا مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا. اسی عالم میں رویا, اسی عالم میں خواب ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس دربار اور بغداد کے پل پر کشتی میں کنیز, یہ دونوں کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ ہاں سنو, اس کا راضی ہے کہ ایک دن میرے سید و سردار نے کہا کہ اب یہ وقت آ رہا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے. کیسے ہوگا؟ کہا تمہارا دادا ایک لشکر کو بھیج رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, جو نیا دستے کی سواری ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے, اس میں کئی ساری خواتین بھی جاتی ہیں والنٹیئر سروسز کے لیے, نرسنگ سروسز کے لیے. تم اپنے آپ کو اس دستے میں شامل کر لینا, اس لیے کہ یہ وہ دستہ ہے جو ہارنے والا ہے اور قیدی بننے والا. جب سب کے سب قیدی بنیں گے تم بھی قیدی بن جانا, اور اس کے بعد ہم تمہیں اپنے پاس تک پہنچانے کا انتظام کر لیں گے. دیکھیے یہ ہے عقیدت, یہ ہے ایمان, کہ بظاہر فزیکلی کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن خواب کے عالم میں امام معصوم سے ملاقات ہو رہی ہے, اور خواب کے عالم میں امام معصوم حکم دے رہے ہیں, اور جناب نرجس خاتون روم سے لے کر عراق تک کا سفر طے کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. ایک خاتون, یعنی واقعی عجیب بات ہے, اور کہا کہ میں ایک عام عورت کے بھیس میں وہاں سے نکلی اپنے دربار سے, اس لشکر میں شامل ہوئی, ہمارا لشکر ہارا, ہم قیدی بنے, اور اس کے بعد تجھے معلوم ہے کہ سارا کا سارا کیا ہوا. میرے والوں نے تجھے بھیجا اور مجھے لینے کے لیے بھیجا. کہا ایک بات اور رہ گئی, ایک بات اور رہ گئی, یعنی آج کل کے دور میں تو شاید پھر بھی آسان سی بات ہے کہ جو انگریز نہیں ہے اس کو انگریزی آتی ہے, جو عرب نہیں ہے وہ عربی سیکھ لیتے ہیں, لیکن اس دور میں روم میں کون عربی بولنے والا تھا؟ اے خاتون جس روانی سے تم عربی بول رہے ہو تمہیں عربی بولنا کس نے سکھایا؟ کہاں, اس میں میرے باپ دادا کی کمال ہے کہ میرے دادا کا شوق تھا میری بے تحاشا تربیت کا, لہذا دنیا کی جتنی بڑی زبانیں تھیں اس کے لیے میرے دادا نے ٹیوٹر کا انتظام کیا تھا, مدرس اور معلم کا انتظام کیا تھا, اور مجھے عربی زبان بھی اسی انداز سے سکھائی گئی تھی کہ میں عربی کو بالکل روانی کے ساتھ بول سکتی ہوں, مجھے آج پریشانی نہیں ہوتی. یہ کہہ کر جناب نرجس خاتون آتی, اس وقت کا نام ملکہ, بعد میں شاید خواب میں نام رکھا گیا نرجس, آتی جناب بشر بن سلیمان آتے ہیں اور آ کر جناب نرجس خاتون کو دسویں امام کے در دولت پر پہنچاتے ہیں. دسویں امام کے پہنچے اور اس خاتون کو حوالے کیا دسویں امام کے جنہوں نے منگوایا. دسویں امام کی ایک بہن ہے جناب حکیمہ خاتون. اسلام کے اس نظام کو یاد رکھیے گا ذہن گرامی, کہیں اہلیہ بن کر, کہیں بیٹی بن کر, کہیں بہن بن کر, اسلام کی تعمیر اور ترقی میں خواتین نے ہمیشہ ساتھ دیا. پیغمبر اکرم کے دور میں دیکھوں تو جناب خدیجہ اہلیہ بن کر, فاطمہ زہرا کی صورت میں دیکھوں تو پیغمبر کے لیے بیٹی بن کر, مولا کائنات کے لیے اہلیہ بن کر, جناب زینب کربلا میں امام حسین کی بہن بن کر, آٹھویں امام کے دور میں حضرت معصومہ جناب امام آٹھویں امام کی بہن بن کر, اور جتنا اہم کردار جناب زینب کا امام حسین کے ساتھ ہے, جتنا اہم کردار حضرت معصومہ کا امام رضا کے ساتھ ہے, اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, حالانکہ بہت کم واقعات نظر آتے ہیں, لیکن لیبل وہی بتایا جاتا ہے جناب حکیمہ خاتون کا جناب امام دہم کے ساتھ, کہ جناب زینب کا امام حسین کے ساتھ, اور جناب امام حضرت معصومہ کا امام رضا کے ساتھ. انتہائی اہم, یعنی جناب زمانے کے امام کے واقعات اور حالات میں جگہ جگہ جناب حکیمہ خاتون کا نام, جگہ جگہ. بلکہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ زمانے کے امام کی سب سے پہلی زیارت کس نے کی ماں کے بعد, تو وہ نام بھی کسی اور کا نہیں آئے گا, جناب حکیمہ خاتون کا نام آئے گا. شہزاد حکیمہ خاتون ہے جو سب سے پہلے ظاہر ہے زمانے کے امام کی ولادت کے فوراً, جناب حکیمہ خاتون وہاں موجود ہے. بس جیسے ہی جناب نرجس خاتون کا حوالے کیا, دسویں امام نے کچھ نہیں کہا, جناب حکیمہ خاتون سے صرف اتنا کہا بہن حکیمہ یہ وہی نرجس خاتون ہے. بس اتنا سننا تھا, جناب حکیمہ کھڑی ہوئی, جناب نرجس کو اپنے سینے سے لگایا, بات چیت کرنا شروع ہوئی, خیر خیریت حال احوال پوچھے گئے, اور اس کے بعد اب اہم ترین پیغام اور گفتگو یہاں پر آج کی تک مکمل. اس کے بعد گیارہویں امام کی در دولت پر کیسے آتی ہے, اور کچھ واقعہ جو مختصر تھے وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا, آج وقت کافی ہو گیا. ایک جملہ دسویں امام نے اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون سے کہا, بلکہ ایک جملہ تو پہلے جناب نرجس خاتون سے کہا کہ اے نرجس خاتون مجھے بتاؤ تم کیا چوز کرنا چاہتی ہو. میرے پاس دو آپشنز ہیں, ایک آپشن ہے دنیا کی بے تحاشا دولت جتنا تم چاہو, دربار سے آئی تم نے بہت آرام آسائش اور لگژریس لائف گزاری, میں تمہیں وہ دینے کو تیار ہوں. اور ایک وہ زندگی کہ جس میں کمال ابدی ہے, سعادت ابدی ہے, ظاہرا دنیا اس کے اندر نہیں. جناب جلوس خاتون نے کہا, مولا آپ تو جانتے ہیں, میں کیا عرض کروں گی, سعادت ابدی مجھے یقیناً گوارا ہے, مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ پروردگار عالم تمہارے بطن سے ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گا. یعنی یہ بشارت اس وقت دسویں امام نے حضرت درجت خاتون کو دی جو اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی, کہ خدا تمہارے بطن سے ایک ایسی اولاد کو پیدا کرے گا, یملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا, جو زمین کو اللہ انصاف سے ایسے بھر دے گا جس انداز سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ بشارت اس وقت ملی. اور اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون کے حوالے کیا اور یہ کہہ کر حوالے کیا, اے بہن حکیمہ خاتون, اس خاتون کو ماں بننا ہے ایک ایسے بچے کی, لہذا اس کی تربیت ویسی کرو کہ جیسی ایسی ماں کی تربیت ہونی چاہیے. پوری ذمہ داری کا جملہ عرض کر رہا ہوں, تربیت ویسی کرو کہ جیسی اس ماں کی تربیت ہونی چاہیے کہ جس کے بطن سے زمانے کے امام پیدا ہونے والے. عیسائیت کا سفر طے کر کے آئی ہے, اسلام کے دائرے میں آئی ہے, زمانے کے امام کی ماں, گیارہویں امام کی شریک حیات, دسویں امام کی بہو, لیکن دسویں امام برداشت نہیں کر رہے کہ چاہے زمانے کے امام کی ماں بننے والی, اور ماں کی تربیت کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت صحیح ہو جائے. ایسی بات, ماں کو اپڈیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ماں اپڈیٹ نہیں ہوگی, اگر ماں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی, تو اولاد کی تربیت کیسے کرے گی. جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس بچے کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ بچہ ہے جو کائنات کی ماؤں کی تربیت کر سکتا ہے, تو اپنی ماں کی تربیت بھی کیوں نہیں کر سکتا. لیکن دس امام یہ پیغام دے رہے ہیں, اور یہ روایتوں کے اندر ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے اس روایت کو پیش کیا آپ کے سامنے, کئی سارے ریفرنسز ہیں کتابوں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. کاکے کی تربیت کرو اس انداز سے کہ جس انداز سے دین اور تعلیم اہل بیت ان کو سکھائی جائے. اور کافی وقت لگا جناب حکیمہ خاتون کو جناب نرجس خاتون کی اس انداز سے تربیت کرنے میں, آتے ہی پہلے دن جناب نرجس خاتون کو گیارہویں امام کے حوالے نہیں کر دیا گیا, اور مکمل طور پر جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کی تربیت کی. جو زمانے کے امام کی ماں بننے والی ہے, اگر تربیت نہیں ہوگی تو زمانے کے امام کی ماں بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آج ایک عورت کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ اسے گھر میں وہ سپاہی پروان چڑھے جو زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی بننے والا ہو, اور اس ماں کی تربیت ہی نہ ہوگی. آج کتنا زیادہ ضروری ہے اذان گرامی, آپ یقین جانیے جب تک ہمارے اپنے کردار پختہ نہیں ہوں گے, جب تک ہماری اپنی تربیت مکمل نہیں ہوگی, تب تک ہم اپنے گھروں میں ایسی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی بننے والی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان نہ بنوں میری اولاد مسلمان بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پختہ نہ بنوں میری اولاد پختہ بن جائے. اگر اپنے گھروں میں اس اولاد کو تربیت دینی ہے, اس اولاد کو پروان چڑھانا ہے کہ جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی بنے, تو بہرحال اپنے گھر میں وہ ماحول دینا پڑے گا جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی کا ماحول ہونا چاہیے. اس کے بغیر نہیں ہونے والا. اور آپ پھر وہی بات کہیں گے کہ مولانا آپ کی سوئی اٹک جاتی. یعنی واقعا میں تعجب ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائمز چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر کچھ بھی ہم سے نہیں مانگ رہی ہیں, وہی داڑھی کی بات. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی ہوگی تو زمانے کے امام کے اولاد کی تربیت ہوگی, میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم یعنی دیکھیں, ایک اگر ایک فوجی فوجی بنتا ہے تو ہمیں کیا پتا اس نے کتنا ٹریننگ لی, وہ کتنا بڑا فوجی ہے, کتنا بڑا جرنیل ہے, کتنا بڑا کمانڈو ہے. ہمارے سامنے ایک انسان کھڑا ہے, ہم اس فوجی کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ ایک اس کا ظاہری حلیہ ہوگا, اس نے ایک فوج کا یونیفارم پہن کے رکھا ہوگا, اس کے بال فوجی سٹائل کے کٹے ہوئے ہوں گے, اس کا کٹ انہیں یہی ہوگا جسے ہم پہچانیں گے. باقی اس کی صلاحیت کتنی, وہ ساری بات کی باتیں. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک فوجی وہ کہے کہ میں ڈریس ہی فوجی والا نہیں پہنوں گا, اپنا آؤٹ لک ہی فوجی والا نہیں بناؤں گا, اور میں بہت بڑا کمانڈر ہوں. ارے بابا نہیں ہو سکتا, تم کمانڈر جتنے بڑے ہو کم از کم ظاہر تو بناؤ فوجی والا, بات پھر بعد میں دیکھا جائے گا. آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں, آج ہماری خواتین, یعنی مجھے واقعی بعض اوقات شرم آتی ہے, مولانا کے ڈر سے حجاب کرنے کو تیار ہیں, مولا کے ڈر سے حجاب کرنے کو تیار نہیں. میں کوشش کرتا ہوں نظر جھکا کر نہیں چلوں, لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی بے حجاب خاتون سامنے آ کے جیسے مولانا نظر آئے فوراً سر پہ حجاب رکھ لیا. تو مجھے واقعا افسوس ہوتا ہے کہ مولانا کے ڈر سے، مولانا کیا کر لیں گے بھائی، نہ آپ کو ڈانٹنے سے رہے، نہ تھپڑ مارنے سے رہے، زیادہ سے زیادہ کریں گے ملے سے جا کے پڑھ دیں گے، وہ تو ہم پڑھتے ویسے ہی پڑھتے ہیں، آپ نہیں بھی کریں گے تب بھی ایسے نہیں. گرامی اگر ہمارے گھروں میں میوزک چل رہی ہے، بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے مولانا کیا کریں، اب ایسا ماحول ہے، چلنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ شہزادہ علی اکبر جیسی اولاد ہمارے گھر میں پروان چڑھے گی؟ ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ شہزادہ قاسم جیسی جوان اولاد پروان چڑھے گی؟ اور میں نے پہلے عرض کیا ہے، اب سے بشارت عرض کر رہا ہوں، گفتگو کو مکمل کرنا، یعنی اگر خواہش ہے واقعا کہ ایسی اولاد پیدا ہو جو زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہی بنے، تو صرف دعائیں مانگنے سے کام نہیں چلے گا. مولا کائنات کی بھی خواہش تھی، مولا کائنات کی بھی خواہش تھی کسی اولاد ہو جو کربلا کے امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنے، صرف دعائیں نہیں مانگی، باقاعدہ عباس جیسے جوان کی ولادت کا اہتمام کیا، باقاعدہ شادی کی اس مقصد کے لیے خاص عباس کی ولادت ہوئی اور قدم قدم پر عباس کی تربیت کی. عباس تم اور ہو، باقی میرے سارے بیٹے ایک طرف، حتیٰ جب امام کی شہادت کا وقت آیا گیا مولا کائنات کی، اپنے سارے بیٹوں کا ہاتھ حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن واحد ابو الفضل عباس ہے جس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا گیا. عباس تم حسین کو بھائی نہیں آقا کہہ کر بلاؤ گے، یہ ابو الفضل عباس تربیت کی امام ہے. اس انداز سے بچے پروان چڑھتے ہیں، اس انداز سے جوان پروان چڑھتے ہیں، اور اگر واقع نیتوں میں اتنا خلوص ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے، مسلسل موضوع ایسا بن جاتا ہے کہ کربلا والوں کے شہدا پر بات آ جاتی، اگر واقع انداز میں خلوص ہو تو ابو الفضل عباس تو ایک طرف چھ مہینے کا بچہ بھی اپنے آپ کو لشکر کا سپاہی محسوس کرتا ہے. ایک روایت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، آج اس پر تو محرم میں کہیں نہیں پڑھ پایا، عجیب بات ہے کہ کہیں موقع نہیں ملا پڑھنے کا، میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ پڑھ لوں، بہت درد بھری روایت ہے، بہت درد بھری روایت ہے، مختصر سے روایت پڑھوں گا بس، اور دعا کریں کہ پروردگار ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محمد والے محمد کے صدقے میں واقعا ہم اپنے گھروں میں ایسی اولاد پروان چڑھا سکیں جو ان کربلا والوں کے بچوں کے نقش قدم پر چل سکے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے. شام غریبہ کا منظر تھا جانے گرامی، اصغر کربلا کا وہ شہید، وہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جسے 10 محرم ہی کو کربلا کی زمین قبر کے طور پر نصیب ہو گئی تھی، واحد شہید ہے کربلا. اور حسین کے ذوالفقار نے عجیب کام کیا، جو دشمنان اسلام کا سر کاٹنے کے کام آتی تھی، اصغر کے لیے کربلا کی زمین کو کھودنے کا کام بھی اس ذوالفقار نے کیا. پتہ نہیں شاید میرے مولا کے دل میں تھا، کیا خواہش تھی حسین ابن علی کی، کہ اس سارے مظالم سے میرا چھوٹا علی اصغر محفوظ رہ جائے کہ جو مظالم بعد شہادت پیش آنے والا، شاید خواہش ہوگی میرے مولا کی. لیکن شام غریبہ میں جب سر گنے گئے اور 71 سر نظر آئے، تمہارے ساتھ نے کہا کہ 72 سر کیوں نہیں ہے، 14 تو 72 ہے. جب ہر انداز سے دیکھ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس 6 مہینے کے بچے کا سر نظر نہیں آ رہا. اچھا تو بڑی سخت روایت ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بہت سخت روایت ہے. کہا کہ ڈھونڈو، ہر طرف ڈھونڈا گیا، کسی مقام پر نہ جلے ہوئے خیموں میں نہ کسی اور مقام پر 6 مہینے کا بچہ نظر نہیں آیا. آخر ایک سپاہی نے کہا، ہمارے ساتھ میں نے دیکھا تھا، جب 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا تھا تو حسین خیموں کے پیچھے سائڈ پر گئے تھے، ہو نہ ہو امام نے اس مقام پر اس علی اصغر کو دفن کر دیا ہے. بزانے گرامی جیسے یہ طے ہوا، ایک مرتبہ دستہ تیار کیا گیا فوج کا، اور اس فوج کے دستور کے ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے دیے گئے، اور اس نیزے برداروں کا کام یہ تھا کہ جہاں حسین کے خیمے تھے وہاں پر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جائیں اور ان نیزوں کو زمین میں گاڑ کر واپس نکالتے جائیں.
بس اللہ تعالیٰ نے سید شہدا ایک مرتبہ اس دستے نے اپنا کام کرنا شروع کیا. دوڑتے ہوئے گھوڑے ایک طرف سے آتے تھے, زمین میں نیزے گاڑتے تھے, جب نیزہ واپس آتا تھا تو خالی کا خالی واپس آتا تھا. بس دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا, ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا جب ایک ظالم نے نیزہ گاڑا اور اب جو نیزہ واپس نکالا تو اکیلا نیزہ واپس نہ آیا, 6 مہینے کے بچے کا جنازہ بھی آیا. اجرکم اللہ, 6 مہینے کے بچے کا لاشا بھی باہر آ گیا. ہائے علی اصغر, کربلا میں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا. ارے یہ حسین کا ششمہ علی اصغر ایک مرتبہ تیر سے شہید ہوا, ایک مرتبہ نیزے سے شہید ہوا, 6 مہینے کے بچے کا سر بھی قلم کیا گیا. نو کے نیزہ پر اس بچے کا سر بھی بل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.